سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کے صدارتی امیدواروں نے اپنے پہلے ٹی وی مباحثے کے دوران اقتصادی معاملات کے حوالے سے اپنے اپنے لائحہ عمل کی وضاحت کی ہے. ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں سندھ کے وزیر اعلی مراد علی شاہ نے صوبے میں کورونا پابندیوں میں نرمی کا اشارہ دیا ہے. اور افغانستان کے صوبے بادغیس میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم شہادت منایا جا رہا ہے. ایران اسلامی میں فضا سوگوار و عزادار ہے، اور لوگ کورونا پروٹوکول کی پابندی کرتے ہوئے عزاداری کی مجلسوں میں شریک ہیں. سڑکوں اور شاہراہوں پر سیاہ پرچم اور بینر نصب ہیں، اور مساجد و امام بارگاہوں میں مجالس عزا منعقد کی جا رہی ہیں. ایران کے مقدس شہروں، خاص طور سے مشہد میں فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ مطہر، اور قم میں آپ کی خواہر گرامی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضوں میں گزشتہ رات سے شروع ہونے والا مجالس کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے، جس میں عاشقان اہل بیت کی بڑی تعداد شریک ہے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم شہادت کے موقع پر عراق، لبنان، بحرین، شام، پاکستان اور ہندوستان سمیت عالم اسلام عزادار ہے، اور ہر جگہ عزاداری کا سلسلہ جاری ہے. ایران کے صدارتی امیدواروں نے اپنے پہلے ٹی وی مباحثے کے دوران اقتصادی معاملات کے حوالے سے اپنے اپنے لائحہ عمل کی وضاحت کی ہے. صدارتی امیدوار سعید جلیلی نے اقتصادی معاملات کے بارے میں منعقدہ پہلے ٹی وی مباحثے میں غربت اور پسماندگی کے خاتمے کو اپنی حکومت کی اولین ترجیح قرار دیا. ایک اور صدارتی امیدوار سید ابراہیم رئیسی نے پیداوار میں دلچسپی بڑھانے اور روزگار کی فراہمی کو اپنی حکومت کی اہم ترین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ مختلف شعبوں میں کرپشن کو دور، افراط زر کو محدود، اور لوگوں کی معاشی مشکلات کے حل پر توجہ مرکوز کریں گے. صدارتی امیدوار امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی نے افراط زر کو ایران کی اہم ترین اقتصادی مشکل قرار دیا، اور قومی کرنسی کی قدر میں اضافے کا عزم ظاہر کیا. ایک اور صدارتی امیدوار علی رضا زاکانی نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اقتصادی، انتظامی، سماجی، ثقافتی اور خارجہ امور سے متعلق تمام شعبوں میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے. ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کے ایک اور امیدوار محسن رضائی نے اس بات کی نشاندہی کی کہ حکومت اور معیشت اور عوام کے درمیان رابطے کا فقدان ہے، اور یہ کہ انہوں نے اپنی حکومت کے لیے بھرپور پروگرام بنایا ہے جس کے ذریعے وہ ایران کو سیاسی اور دفاعی لحاظ سے طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ عظیم اقتصادی طاقت بنائیں گے. صدارتی امیدوار محسن مہر علی زادے نے کہا کہ پیداوار کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا، پیداواری ٹیکسوں میں چھوٹ دینا، سرمایہ کو پیداواری شعبے میں لگانا، روزگار کی فراہمی، سیاحت کا فروغ اور ماحولیات کا تحفظ ان کی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں. ایک دیگر صدارتی امیدوار عبد الناصر ہمتی نے کہا کہ وہ زرعی شعبے پر خاص توجہ دیں گے اور عوام کی معاشی مشکلات کو حل کرنا ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہوگی۔ یہ مباحثہ ایران کے قومی نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کے مختلف ٹی وی چینلوں سے براہ راست نشر کیا گیا اور ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا نیٹ ورک پر اس کا خاصا چرچا کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے اتوار کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جس کی بنا پر ممبئی میں پیٹرول کی قیمت پہلی بار 101 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ دہلی میں پیٹرول کی قیمت 95 روپے سے عبور کر چکی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 4 مئی سے اب تک 19 بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے 4 میٹروپولیٹن شہروں میں پیٹرول کی قیمتوں میں 27 پیسے اور ڈیزل کی قیمتوں میں 31 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ملک کی اپوزیشن جماعتیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں روز افزوں اضافے پر حکومت پر شدید تنقید کر رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں اب بھی کورونا کے مریضوں میں یومیہ 1 لاکھ سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور ہلاکتوں کی تعداد بھی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے مزید 1,14,000 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,88,00,000 اور 9,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس درمیان پچھلے 24 گھنٹے میں 2,677 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ نیو ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 3,46,700 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کورونا انفیکشن کی رفتار اب سست پڑ گئی ہے اور کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں اب تک 23,13,00,000 افراد کو کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں سندھ کے وزیر اعلی مراد علی شاہ نے صوبے میں کورونا پابندیوں میں نرمی کا اشارہ دیا ہے۔ کراچی کے ایکسپو سینٹر میں شہر کے سب سے بڑے ویکسینیشن مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ معمول کی زندگی بحال کرنے کے لیے ہم سب کو ویکسین لگوانی ہوگی۔ انہوں نے کورونا کے خلاف جنگ کرنے والے فرنٹ لائن ورکروں کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ویکسین لگوانے میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ویکسین کے حصول میں دلچسپی لیں تاکہ ہم نارمل زندگی کی جانب تیزی سے لوٹ سکیں۔ سندھ کے وزیر اعلی نے کہا کہ ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں روک لی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ صوبے میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 23,682 ہے، جن میں سے 869 کی حالت تشویشناک ہے۔ افغانستان کے صوبے بادغیس میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے بادغیس کے مقامی عہدیدار نے اعلان کیا ہے کہ آب کمری کے علاقے میں بارودی سرنگ کا یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب وہاں سے ایک کار گزر رہی تھی، جس کے نتیجے میں کار پر سوار اور پاس میں کھڑے 11 افراد جاں بحق اور کئی دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ کابل میں بھی ہونے والے ایک دھماکے میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ کابل کے 16ویں سیکورٹی زون کے مضافاتی علاقے میں ہوا ہے. ابھی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. افغانستان میں جھڑپوں اور بم دھماکوں میں ایسی حالت میں اضافہ ہوا ہے کہ افغانستان کے انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ عیسوی ماہ میں افغانستان میں 280 عام شہری جاں بحق اور 600 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. درجنوں روہنگیا پناہ گزینوں کی حامل کشتی جو فروری کے مہینے میں بنگلہ دیش کی سمندری حدود میں اپنے راستے سے بھٹک کر لاپتہ ہو گئی تھی 113 دن سمندری لہروں کے تھپیڑوں کو تحمل کرنے کے بعد انڈونیشیا کے ساحل پر پہنچ گئی ہے. یورو نیوز کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کے ایک گروپ آراکان منصوبے کے ڈائریکٹر کرس لیوا نے، جو روہنگیا مسلمانوں کے مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں، اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کشتی بنگلہ دیش سے انڈونیشیا کے لیے روانہ ہوئی تھی، جس کی موٹر میں آنے والی تکنیکی خرابی کی بنا پر اپنا راستہ بھٹک گئی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کشتی پر 90 پناہ گزین سوار تھے، جن میں بیشتر عورتیں اور بچے تھے. یمن کی مسلح افواج نے ایک بار پھر جارح سعودی اتحاد کے حساس مراکز اور فوجی ٹھکانوں پر جوابی حملہ کیا ہے. جارح سعودی اتحاد کے ترجمان نے اتوار کی صبح اعلان کیا کہ یمن کی مسلح افواج کے ایک ڈرون طیارے نے جنوبی سعودی عرب میں واقع اسیر کے علاقے میں سعودی فوجی ٹھکانے کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے. یمن کی مسلح افواج کے راکٹ اور میزائل یا ڈرون حملے کو روکنے میں سعودی اتحاد کی ناکامی کی تصاویر نشر کیے جانے کے باوجود جارح اتحاد نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یمن کی مسلح افواج کے اس ڈرون طیارے کا تعاقب کیا اور اسے فرار ہونے پر مجبور کر دیا. المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یاحیا سری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج کے ڈرون یونٹ نے جنوبی سعودی عرب کے صوبے اسیر میں واقع خمیس مشیت میں قاصف کے دو قسم کے ڈرون طیارے کا استعمال کر کے شاہ خالد ہوائی اڈے کو اپنے جوابی حملے کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے اس ڈرون حملے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ بھی سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت اور یمن کے جاری محاصرے کے جواب میں کیا گیا ہے. یمنی فوج کے ڈرون یونٹ نے اس سے پہلے بھی بارہا فوجی کارروائی کرتے ہوئے جنوبی سعودی عرب کے صوبے اسیر میں واقع خمیس مشیت میں قاصف کے دو قسم کے ڈرون طیاروں کا استعمال کر کے شاہ خالد ہوائی اڈے کو اپنے جوابی حملے کا نشانہ بنایا تھا. اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں. سامعین، ہمارے ساتھی عباس سید نے ہندوستان سے تعلق رکھنے والے دانشور اور فلسطینی کاز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے جناب شاہد پردھان سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور فلسطینی کاز سے متعلق گفتگو کی ہے. لیجیے سماعت فرمائیے.
شاہد صاحب، جس عہد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی صورت میں ایک عظیم کارنامہ انجام دیا، کہ جس کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی نے گزشتہ روز کے خطاب میں اشارہ فرمایا، آپ اس عظیم شخصیت، اس عہد ساز شخصیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس عظیم شخصیت کے بارے میں بہت سارے پہلو پر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں کچھ ایسے پہلو پہ بات کروں گا کہ جو شاید بہت نمایاں نہ ہو. سب سے پہلے، یہ جو کانسیپٹ تھا ولایت فقیہ اور نظام اسلامی اور حکومت اسلامی کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، تو جو انقلاب لانے کا جو کام جو ہوا ہے، یہ دنیا میں ایک منفرد کام تھا. ایسے مثال ہمیں کہیں اور نہیں ملتی. میں کچھ کافی بار میں مطالعہ کر چکا ہوں. ایک درس خارج تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا 1917 میں نجف میں. جب نجف میں درس اور تدریس کی بات ہوتی ہے, حتیٰ کم میں بھی اس دور میں جب بات ہوتی تھی اور درس خارج میں جو بحثیں ہوتی تھی وہ اکثر توزیع المسائل میں جو باتیں ہوئی ہے اسی کے ارد گرد ہوا کرتی تھی. لیکن امام رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ایک درس خارج دیا ولایت الفقیہ کے نام پہ. بہت بڑی بحث ہے ولایت الفقیہ کے, مطلب کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہر بہت ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی اویلیبل ہے. یہ ہمارا ولایت الفقیہ نہیں ہے, لیکن ایک نکات کی طرف جو کتاب کے اندر لکھی گئی تھی میں لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے آخر میں جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے کہ بھائی آپ نے جو ولایت الفقیہ کا نظریہ پیش کیا ہے تو امام اس کے اندر ایک بحث رکھتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگی. تو انہوں نے ایک مثال دی کہ کبھی کبھی ہمیں ایسا کام کرنا پڑتا ہے کہ ایسا پیڑ بونا پڑتا ہے جس کا پھل جو آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائے گی, 100 سال, 200 سال اور یہ ساری چیزیں. اور ان کا یہ ماننا تھا اس ولایت فقیہ کے کتاب کے اندر, انہوں نے اگر لوگ جا کر اس کا مطالعہ کرے تو اور بہتر ہوگا, کہ وہاں پہ وہ لکھ رہے کہ آنے والی نسلیں یہ کام کو کرے گی. لیکن یہ جو کام تھا یہ کھدائی کام تھا, یہ پورا جو لا الہ الا اللہ کے بیس کے اوپر تھا, کوئی خدا نہیں صرف اللہ اس کے اوپر بیس پہ تھا. تو یہ ایک ایسا معجزہ ہوا کہ ان کے زندگی کے اندر, 9 ایئرز کے اندر, 9 سال کے اندر انقلاب اسلامی کا قائم ہونا اور انقلاب اسلامی کو اس طرح سے مضبوط, اسٹرانگ ایک اس کا پایا, اس کا جس کو کہیں گے کہ ایک استوار, ایک پلر اس طرح سے بن جانا کہ دشمن اس کو ہلانے کی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ نہیں ہلا پایا. تو یہ ایک نظام, یہ جو انقلاب آیا, یہ خدائی, یہ امام کی جو شخصیت تھی ایک بہت اسپرچل شخصیت تھی, بہت مانوی شخصیت تھی. جب وہ قدم اٹھاتے تھے, کوئی ڈسیزن لیتے تھے, تو بیس جو ان کا ہوتا تھا وہ الہی بیس ہوتا تھا. اسی لیے جو کوئی بھی دشمن جو ہے جو بھی حرکتیں کرتا رہا وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے ضرر کے جگہ پہ, نقصان کی جگہ پر فائدے میں کمپلیٹ ہو گئی. ادھر بہت ساری مثالیں,
شاہد پردان فلسطین کاز کو یا فلسطینیوں کے حقوق کی بات کریں, بیت المقدس کی بات کریں یا قبلہ اول کی بات کریں, تو ایک اس کا مرحلہ ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس کے لیے حمایت کا اعلان کرنا, اور ایک اس کا مرحلہ ہے 80 سے عشرے سے, یعنی 1980 سے پہلے سے, کہ جب ایک عرب بنیادوں پہ, زبان کی بنیادوں پہ, قوم کی بنیادوں پہ یہ موضوع اٹھایا گیا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عالم اسلام کا مسئلہ بنا کے پیش کیا اور جمعۃ الوداع کو یوم القدس قرار دیا. آپ شاید, آپ تو فلسطینی کاز سے اور فلسطینی موجودہ جو صورتحال ہے سٹرگل میں بہت ان ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بنیادی تبدیلی آئی جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم القدس کا اعلان کیا اور عالمی سطح پہ اس کو ایک اسلامی ایشو کے طور پہ پیش کیا؟
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بڑا شاہکار, جو سٹارٹنگ آف انقلاب میں ہم جو دیکھتے ہیں, یہ اسرائیلی ایمبیسی کو کنورٹ کر دینا پیلسٹین ایمبیسی کی طرف. لوگوں کو پتا ہے کہ 1979 کے پہلے ایران, جو ایران کے ایک سفارتی تعلقات ہوا کرتے تھے اسرائیل کے ساتھ میں, تو سب سے پہلے کام جو امام نے کیا انقلاب کے بعد میں کہ وہ سفارتی تعلقات کو توڑنا اور ایک مضبوط قدم, ایک ایمبیسی کو کنٹرول میں لے کر ان کے اپوزنگ پارٹی کو دے دینا, مطلب کہ یہ ایک بہت ہی شجاعانہ مطلب کہ عمل تھا. ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو بڑی بڑی کنٹریز جو بہت مضبوط فائنینشلی طور پہ بہت مضبوط اپنے آپ کو کہتی ہے, کہ کس طرح سے وہ جا کر جھک جاتی ہے اسرائیل کے در پہ, امریکہ کے در کے اوپر. لیکن امام کا جو کانفیڈنس تھا کہ لوگ جو ہے وہ مادیت کے طرف کرتے ہیں کہ بھائی آج مسلیت نہیں ہے, آج ہم ان سے ٹکرا نہیں سکتے, آج اسی لیے ہمیں ان سے کہنا ہے. کہ جیسے ہم نے مصر میں بھی دیکھا, مصر میں جو انقلاب آیا تو ایک توقع یہ لوگوں کو تھی کہ وہ انقلاب جو ہے وہ مردانہ طور پہ ہمت کرے گا اور یہ سفارتی تعلقات توڑ کر ایک ریزسٹنس کی شکل پیش کرے گا, لیکن یہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ جو مسلیت نہیں ہے فی الوقت, وہ بھی سارے مطلب کہ پیلسٹینین کاز کے طرف جو لوگ جڑے ہوئے تھے اس انقلاب سے, وہ بھی پیلسٹینین کاز کے طرف کافی کام کر رہے تھے, لیکن مصلحتاً انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم, یہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے. لیکن امام جو تھے وہ اس ٹائم کے اوپر ساری دشمن ایسٹ اور ویسٹ دونوں دشمن ہیں، مطلب کہ امریکہ سے انہوں نے دشمنی لے لی شاہ کو گرا کر، عراق جو تھا وہ الائی تھا رشیا کا، یو ایس ایس آر کا، یہ جو دوسری بڑی طاقت تھی وہ بھی ایک طریقے سے دشمن تھی، یہ دونوں دشمن ہوتے ہوئے بھی اتنا شجاعانہ قدم، یہ صرف اور صرف الہی مدد، اور جب انسان کو کانفیڈنس ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ جب اللہ یہ جب کانفیڈنس ہوتا ہے تو انسان اپنے مادی صلاحیت کو نہیں تھا کہ ہمارے پاس میں بندوقیں کتنے ہیں، ہمارے پاس میں توپ کتنے ہیں، ہمارے پاس میں یہ جو سپر پاور ہے جو اللہ ہے، وہ وہاں تک جو ایک کانفیڈنس تھا، ایک لنک تھا امام کا، اس سے انہوں نے یہ ساری چیزوں کو کیا، اور لا الہ الا اللہ کے بیس کے اوپر انہوں نے وہاں پر وہ کام کیا. ایک تو یہ ایک پہلو اسلامی پہلو ہے کہ انہوں نے بہت شجاعانہ کام کیا انیشیل، مضبوط ہونے کے بعد میں لوگ کرتے ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن جو انیشیل فیز تھا جب جہاں پر کوئی مضبوطی نہیں تھی وہ ٹائم پہ انہوں نے وہ کام کو کیا.
سامعین، پروگرام گرد و پیش میں اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ. فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے بیت المقدس میں غاصب صہیونی حکومت کی نئی حماقت اور باب العمود سے صہیونیوں کو پرچم لہرانے کی اجازت دیے جانے کے نتائج پر سخت خبردار کیا ہے. حماس کے اس سخت انتباہ کے بعد صہیونی حکومت نے اپنا یہ اشتعال انگیز پروگرام منسوخ کر دیا ہے. بیت المقدس میں فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے ایک بیان میں غاصب صہیونی حکومت کی نئی حماقت اور صہیونیوں کو مسجد الاقصی کے باب العمود سے پرچم لے کر شہر میں اجتماعی طور پر مارچ کرنے کی اجازت دیے جانے کے نتائج پر سخت خبردار کرتے ہوئے فلسطینیوں سے غرب اردن میں صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے اور مسجد الاقصی میں دھرنا دینے کی اپیل کی ہے. حماس کے اس ترجمان نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے اس اقدام کا مقصد اپنی ناجائز حکومت کی شبیہ کو بہتر بنانا ہے جو ملیا میٹ ہو چکا ہے، اس لیے کہ فلسطینی جیالوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور تمام مقبوضہ علاقوں میں اپنی دفاعی توانائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صہیونی فوجی اہداف کو راکٹ اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا، اور صہیونی حکومت اور تمام صہیونی انتہا پسندوں کا غرور خاک میں ملا دیا اور انہیں پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور کر دیا. بیت المقدس میں حماس کے ترجمان نے کہا کہ ہم غاصب صہیونیوں کو اپنے اندرونی بحرانوں سے فرار کے لیے اور سیاسی مسائل کے حل میں ناکام ہو جانے پر بیت المقدس کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش پر خبردار کرتے ہیں، اور غاصب صہیونیوں کو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے دفاع کا عمل ہرگز بند نہیں ہوا ہے، اور ہر فلسطینی نوجوان دفاع کے میدان میں سیف القدس یعنی قدس کی شمشیر ہے. دوسری جانب غاصب صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے فلسطین کی تحریک استقامت اور مزاحمتی قوتوں کی جانب سے دیے جانے والے سخت انتباہات سے خائف ہو کر مقبوضہ بیت المقدس میں پرچم لہرانے کا پروگرام منسوخ کیے جانے پر زور دیا ہے. اسرائیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق صہیونی وزیر جنگ نے مختلف صہیونی سیکورٹی عہدے داروں کے ساتھ ہونے والی نشست میں اس ہفتے پرچم لہرانے کا پروگرام منسوخ کرنے کا مشورہ دیا ہے. سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.